मंगल 7 अप्रैल के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। यमन पर सऊदी इत्तेहादी फजाई हमलों और हुकूमत मुखालिफ और हुकूमत के हामियों की खाना जंगी के सबब सूरत हाल बद से बदतर हो चली। बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस ने यमन के गली कूचों का अहवाल बताते कहा,
सड़कें अदन शहर की जहाँ पे लाशें बिखरी पड़ी हैं और लोगों को इतनी मोहलत नहीं मिल सकती कि वो जाके उन लाशों को वहाँ से उठा के दफना सकें।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लियामान के मुश्तरक अजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत ने यमन की सूरत हाल के बारे में कोई बात पोशीदा नहीं रखी है और इसीलिए वो पार्लियामान से रहनुमाई चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अरकान पार्लियामान के मशवरों को नेक नीयती के साथ पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि यमन का मसला एक हसास मसला है।
एतजाज साहब ने यह भी फरमाया कि मैंडेट किस जो देना है उसके बारे में हुकूमत खुल के बात करे। हम बिल्कुल मैंडेट की तलाश में नहीं हैं, हम बैठे हैं आपसे सलाह मशवरा के लिए, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ अवान हमारी रहनुमाई करे कि हम इस सिलसिले में कौन सी पॉलिसी अपनाएं, क्या पॉलिसी अपनाएं, क्या हमारा फैसला होना चाहिए। यकीन माने कोई हम यहाँ यानी कि कोई हेरा फेरी से कोई मैंडेट लेने के लिए इस ऐवान में नहीं आए, ना हमने जॉइंट सेशन जो बुलाया है।
इधर यमन में महसूर 36 गैर मुल्कियों समेत 182 अफराद कराची की बंदरगाह पहुंच गए हैं जहां गैर मुल्कियों को उनके सिफारत खानों के हवाले किया गया। पाकिस्तान बहरिया का कहना है कि उनके बेड़े उस वक्त तक यमन का चक्कर लगाते रहेंगे जब तक तमाम पाकिस्तानी बहिफाजत वापस वतन नहीं पहुंच जाते। ईरान के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान की सरहद के करीब मुसल्ह अफराद के साथ झड़प के दौरान 8 ईरानी सरहदी मुहाफिज हलाक हो गए हैं। तहम पाकिस्तान ने इस हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ यमन के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। इराक की फॉरेंसिक टीमों ने तिक्रीत शहर से दौलत इस्लामिया के शिदत पसंदों को निकाल बाहर करने के चंद रोज बाद ही 12 मुश्तबा इज्तिमाई कब्रों की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। शुबा है कि इन इज्तिमाई कब्रों में 1700 इराकी शिया फौजियों को हलाक करके दफनाया गया। तफसील सुनिए आसिफ फारूकी से।
तिक्रीत में ये कब्रें अमेरिका के साबिक फौजी ठिकाने कैंप स्पाइकर के करीब से मिली हैं और ख्याल है कि इनमें 1700 शिया फौजियों की लाशें मौजूद हैं जिन्हें गुज़िश्ता बरस जून में दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों ने कत्ल किया। दौलत इस्लामिया से तिक्रीत को आज़ाद कराने के बाद इराकी फोरेंसिक टीम ने 12 कब्रों की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। कब्र कुशाई के बाद लाशों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट किए जाएंगे। इब्तदाई अलामतें बताती हैं कि ये बिलाशुबा स्पाइकर वाकये के शिकार अफराद की लाशें हैं। बाज़ कब्रें साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के सदारती अहाते से मिली हैं जो गुज़िश्ता साल शहर पर काबिज होने के बाद दौलत इस्लामिया का हेडक्वार्टर बना था।
अफगानिस्तान में फरवरी के दौरान एक बस में सवार 31 अफराद को अगवा करने वाले शिद्दत पसंदों के ग्रुप ने एक वीडियो जारी की है जिसमें अगवा किए गए एक शख्स का सर कलम करते हुए देखा जा सकता है। अगवाकार अपने आप को उज़्बेकिस्तान का एक इस्लामी ग्रुप बताते हैं, अगरचे ये कयासराय भी की जा रही है कि इन शिद्दत पसंदों का ताल्लुक दौलत इस्लामिया से है। आलमी इदारे सेहत ने यमन से मुतालिक आदाद व शुमार जारी किए हैं जिनसे यमन के बोहरान और वहां सूरत हाल की संगीनी समझने में मदद मिली है। आदाद व शुमार के मुताबिक हूसी बागियों और मुल्क के सदर मंसूर हादी की फोर्सेस के दरमियान हालिया हफ्तों में लड़ाई के दौरान तकरीबन 550 अफराद हलाक हुए जबकि 1700 अफराद जख्मी हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में बच्चों की एजेंसी का कहना है कि इस लड़ाई के सबब 1,00,000 अफराद अपने इलाकों से भागने पर मजबूर हो गए हैं और अस्पतालों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बचने के लिए कोशिशें जारी हैं। भारत के शहर लखनऊ में पुलिस मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ मिर्चों का छिड़काव करने वाले ड्रोन इस्तेमाल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। तफसील के साथ हारून रशीद।
दुनिया भर में कई जगह मुश्तइल और बेकाबू हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल करती है, लेकिन लखनऊ की पुलिस ने इस काम में मदद के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने ड्रोन का एक सेट खरीदा है जो 2 किलो वजन उठा सकता है। सीनियर सुपरटेंडेंट यश आशवी कहते हैं कि ये तरीका लाठीचार्ज से जरा कम सख्त होगा और पुलिस को तवक्को है कि ये ज्यादा कारामद भी रहेगा।
नेदरलैंड में गोश्त के एक ताजिर को यूरोप के सबसे बदतरीन फूड स्कैंडल के दौरान घोड़े के गोश्त पर बीफ का लेबल लगाकर बेचने पर 2.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत को बताया गया है कि मुलजिम विली सेल्टन ने 300 ٹن سے زیادہ گھوڑے کا گوشت خریدا اور اسے پروسیس کیا اور صارفین کو بیف کا لیبل لگا کر فروخت کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی اسمارٹ فون بیٹری ایجاد کی ہے جو صرف ایک منٹ میں پوری چارج ہو سکتی ہے۔ سٹینفرڈ یونیورسٹی کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بیٹری ایلومینیم کی بنی ہے اور بار بار چارج کی جا سکتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ بیٹری موجودہ ٹیکنالوجی کی جگہ لے سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دی لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خلیجی ریاست یمن میں جنگ اور خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ وہاں حکومت مخالف لوگوں کی سعودی اتحاد والی فوج کی فضائی کارروائی حکومت کے حامی اور حکومت مخالف لوگوں کی اندرونی لڑائی سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں، املاک کی تباہی ہوئی ہے اور اسپتالوں میں دواؤں کی قلت ہے۔ صورتحال سے نمٹنے اور فوری امداد کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی ریڈ کراس نے کم از کم 24 گھنٹے کی فوری جگبدی کی درخواست کی تھی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ صورتحال جاننے کے لیے میں نے بین الاقوامی ریڈ کراس کی مشرق وسطی کی ترجمان ستارہ جبی سے سوئٹزرلینڈ میں اب سے زیادہ دیر پہلے بات کی اور پہلے اس انسانی المیہ کی تازہ صورتحال پوچھی۔
یمن میں اس وقت انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ اس وقت جھڑپیں ہیں اور اس کے علاوہ فضائی حملے بھی جاری ہیں، وہاں پہ لوگ بہت سارے علاقوں میں اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور خاص طور پہ عدن میں بہت ہی سنگین صورتحال ہے، کیونکہ ہماری جو ٹیمیں وہاں موجود ہیں ان کے مطابق بہت سارے سڑکیں عدن شہر کی ایسی ہیں جہاں پہ لاشیں بکھری پڑی ہیں اور لوگوں کو اتنی مہلت نہیں مل سکتی کہ وہ جا کے ان لاشوں کو وہاں سے اٹھا کے اپنے پیروں کو دفنا سکیں۔ اتنی شدید لڑائی اس وقت یمن میں خاص طور پہ عدن میں جاری ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہر قسم کی امداد سے کٹے ہوئے ہیں کافی سارے علاقوں میں۔ کافی دنوں سے، ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ممکن ہی نہیں ہے کسی امدادی ٹیم کے لیے جانا یا کوئی فوری امداد لوگوں کو پہنچانا۔
تو ستارہ جبی، کتنے لوگ اندازاً ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں عورتیں اور بچے کتنی تعداد میں؟
اس وقت یمن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صورتحال کا پوری طرح سے تخمینہ لگا سکیں، کیونکہ اتنی شدید لڑائی جاری ہے کہ امدادی تنظیمیں بھی جو ہیں، ریڈ کراس کی بھی جو ٹیمز ہیں، ہمارے ملک میں 4 مختلف شہروں میں دفاتر ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے اس وقت کہ تمام نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے، کوئی ایک فگر اس طرح سے بتایا جا سکے، کیونکہ اتنی وسیع سطح پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ہر گلی محلے شہر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ صرف ایئر اسٹرائکس ہیں بلکہ جھڑپیں بھی جاری ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ مختلف جو میڈیا کی رپورٹس ہیں یا مختلف اداروں کی، اقوام متحدہ کے مطابق 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان فگرز کو ویریفائی کر سکیں۔
تو ستارہ جبی، اگر بڑے بڑے شہروں کے علاقوں کے نام لیے جائیں تو زیادہ تباہی کہاں ہوئی ہے؟ مثلاً سادو میں، سنا میں، حدیدہ میں یا عدن میں؟
جی، اس وقت ملک کے جو شمالی علاقے ہیں اس میں سادہ کا جو صوبہ ہے وہاں بہت شدید لڑائی بھی ہوتی رہی ہے، وہاں پہ ایئر اسٹرائکس بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو یمن کا کیپیٹل سٹی ہے سنا، اور اس کے علاوہ سنا کا جو صوبہ ہے وہاں پہ بھی شدید لڑائی بہت سارے علاقوں میں جاری ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں اس میں زیادہ تر سب سے سنگین صورتحال اس وقت یمن میں عدن میں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور صوبے ہیں ملک کے جنوبی علاقوں میں جن میں الزالیہ کا صوبہ ہے یا اس کے علاوہ شبوہ اور تائز کے علاقے ہیں، وہاں پہ اس وقت شدید جھڑپیں بھی اور ایئر اسٹرائکس بھی جاری ہیں۔
تو جو تصویر آپ نے کھینچی ہے ستارہ جبی، اس سے تو بہت ہی برا حال لگ رہا ہے۔ کسی نقصان کا اندازہ ہے، کوئی تخمینہ ہے کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک؟
صورتحال واقعی بہت سنگین ہے، اور صورتحال کا اندازہ اس وقت ہوگا جب لڑائی میں اتنا ٹھہراؤ کم از کم ہوگا کہ جو امدادی تنظیمیں ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کے نقصان کا اندازہ لگا سکیں۔ اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ سنگین صورتحال ہسپتالوں میں ہے جہاں پہ ہر گھنٹے میں درجنوں کے حساب سے مریض آتے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بری طرح سے زخمی ہیں, چاہے وہ جھڑپوں کی وجہ سے یا ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہوں. ان میں عورتیں بھی ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور جب تک لڑائی میں تھوڑا ٹھہراؤ نہیں آئے گا, اسی لیے ہم نے اپیل بھی کی تھی کہ کم از کم 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ لڑائی رک جائے.
تو ستارہ جبین, جس انسانی امداد کو پہنچانے کے لیے آپ کی ریڈ کراس نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے, اس کے لیے سفارتی سطح پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور سعودی عرب کی جانب سے کیا جواب دیا جا رہا ہے؟
ہماری جو اپیل تھی وہ ہم نے جب وہ اپیل کی تھی تو ہم اس سلسلے میں ہمارا رابطہ ان تمام فریقین سے ہے جو یمن میں یا اس وقت جو کوالیشن ہے ان سب سے ہم اس سلسلے میں رابطے میں ہیں. ابھی تک بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ سیز فائر یا ہیومینیٹیرین پاز تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہر قسم کی لڑائی بند ہو, اور ابھی تک جو صورتحال ہے یمن میں اس میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ لڑائی بھی جاری ہے اور ایئر اسٹرائکس بھی جاری ہیں.
تو سعودی عرب کی طرف سے بھی کوئی ایسا جواب نہیں آیا آپ کو؟
اس وقت جو ہے ہمارے مذاکرات سب کے ساتھ چل رہے ہیں, چاہے وہ کوالیشن ممبرز ہوں یا جو یمن میں اس وقت فریقین موجود ہیں. اس وقت تک ہمیں کسی بھی طرف سے کوئی مثبت جواب اس سلسلے میں موصول نہیں ہوا.
سوئٹزرلینڈ سے یہ تھی بین الاقوامی ریڈ کراس کی مشرق وسطی کی ترجمان ستارہ جبین. یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سے دفاعی تعاون کی درخواست سے متعلق پاکستان کی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس آج دوسرے دن بھی جاری رہا. اجلاس میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں کسی کا اتحادی بننے کے بجائے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں اس وقت اقتدار کی جنگ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ یمن میں امن و امان کی صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے وزیر اعظم کو مختلف ملکوں میں پارلیمانی وفود کو بھیجنا چاہیے جس میں تمام مسلک کے لوگ شامل ہوں, اور حزب مخالف کی جماعتیں اس یمن میں حکومت سے تعاون کرے گی. سراج الحق کا کہنا تھا کہ استعماری طاقتیں اسلامی ملکوں میں خانہ جنگی کروا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں.
جہاں قومیتوں کی بنیاد پر آگ بھڑک سکتی تھی تو وہاں استعمار نے قومیتوں کو استعمال کیا. جہاں شیعہ اور سنی کی بنیاد پر لڑائی ہو سکتی تھی وہاں انہوں نے مسلکوں کو استعمال کیا, اس لیے کہ امریکہ کے کارخانے جو اسلحے کے کارخانے ہیں, جو سب سے بڑی ان کے لیے اکانومی کا ذریعہ ہے, ان کارخانوں کو چلانے کے لیے بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ کی ضرورت ہے. لیکن یہ جنگ کسی بھی مغربی ممالک میں اب تک ہم نے نہیں دیکھا.
نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ یمن میں جنگ مشرق وسطی کا مسئلہ ہے اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, اور اگر پرائی جنگ میں شامل ہوئے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا.
اس وقت جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کو خدارہ مڈل ایسٹ کے تناظر میں لے لیں. ہم تو اس طرح ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے ہاؤس میں بیٹھ کے جیسے یہ جنگ ہمارے گھر آ چکی ہے, اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے. سر نہیں کرے, وی ہیو ڈیڈ دس مسٹیک بیفور. ہم نے کہا یہ جو افغان ہیں وہ فارسی سپیکنگ ہے, یہ پشتو سپیکنگ ہے. ہم ازبک تاجک اور پشتون کے جھگڑے میں اپنے آپ کو پسایا, آج جس حال میں ہم پہنچ چکے ہیں. وی شوڈ کم آؤٹ فرام آل دیز تھنگز.
سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کی قیادت مل کر یمن کے مسئلے کے حل کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یمن میں جاری جنگ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے.
پاکستان اینڈ ترکی شوڈ جوائنٹلی کو ہوسٹ اینڈ وی شوڈ انوائٹ دا فارن منسٹر آف سعودی عربیہ اینڈ فارن منسٹر آف ایران آئیدر ان استنبول اور ان اسلام آباد. اب آئیں بات کریں, ایران کی ابھی صلح ہوئی ہے امریکہ سے 36 سالوں کے بعد. اگر ایران امریکہ سے بات کر سکتا ہے, سعودی عربیہ دوسرے لوگوں سے بات کر سکتا ہے, تو ہم آپس میں کیوں نہیں بات سکتے؟ کس کا کیا نکاح ٹوٹتا ہے؟ کل ایرانین فارن منسٹر آ رہا ہے جواد ظریف, اس سے بھی کھل کے بات کریں. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ کنوے ٹو جواد ظریف کہ آپ یمن میں, آپ ٹھیک ہے عراق اور سیریا میں جو بھی ہو, لیکن یو ڈونٹ نیڈ ٹو سینڈ اینی حزب اللہ پیپل ان یمن.
وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی افواج کی خدمات لینے سے متعلق پارلیمان سے رہنمائی لے کر ہی کوئی فیصلہ کرے گی.
ہم بیٹھے ہیں آپ سے صلاح مشورہ کے لیے, بلکہ
ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معزز افغان ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس سلسلے میں کون سی پالیسی اپنائیں، کیا پالیسی اپنائیں، کیا ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے. یقین مانیں کوئی ہم یہاں یعنی کہ کوئی ہیرا پھیری سے کوئی مینڈیٹ لینے کے لیے اس ایوان میں نہیں آئے.
حزب مخالف کی جماعتوں کا کہنا تھا کہ حکومت ترکی اور ایران کی قیادت سے بات چیت کرنے کے بعد بے شک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا لے تاکہ یمن کی صورتحال پر ان ملکوں کا نقطہ نظر بھی سامنے آ سکے. پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اسی موضوع پر میں نے اخبار پاکستان ٹوڈے کے مدیر اور سینئر صحافی عارف نظامی سے بات کی اور پوچھا کہ جس طرح سے ملک میں شدت پسندی کے معاملے پر پارلیمان میں بحث ہوئی، اب اسی طرح سے سعودی عرب کے لیے فوجی کمک بھیجنے یا نہ بھیجنے پر پارلیمان میں بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سوال میرا یہ ہے کہ ایسے معاملات میں حکومت کے پاس اپنی پالیسی ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟
سعودی عربیہ جو ہے ہمارا دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن وہ جو پین اسلامزم والا پہلا جذبہ ہے نا کہ جی آپ سعودی عربیہ ہے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اب لوگ کہتے ہیں یار کہ ہم اپنے مسائل میں اتنا زیادہ اقتصادی اور دہشت گردی اور اپنے جو اپنا ریجن ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس پرائی جنگ میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس کو جو یہ رنگ دیا گیا کہ جی یہ خادم الحرمین شریف جو ہیں وہ ہمارے جو مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ انڈر کسی طرح تھریٹ ہیں اور وہ ان کے ایک قسم کے کسٹوڈینز ہیں، ان کو خطرہ ہے، تو لوگ ابھی ڈسٹنکشن کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہے یا ہولی پلیسز کو خطرہ ہے. نمبر ون. نمبر ٹو، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ آیا سعودی اقتدار کو بھی خطرہ ہے کہ سعودیز جو ہیں ایک اپنے بیک یارڈ میں ایک ایسی حکومت نہیں چاہتے جو ہوسٹائل حکومت ہو ان کو یا ان سے فرینڈلی نہ ہو. حالانکہ اب یہ اس معاملے میں ان کو کتنے وہ انسیکیور ہیں کہ جس طرح پاکستان جو ہے اس کا ہمسایہ ایران ہے، وہ شیعہ ہے، پاکستان میں میجورٹی سنیز ہے، اگرچہ ہماری شیعہ میجورٹی جو ہے بہت وسیع ہے، کوئی کہتا ہے 20% ہے بائی آل بس ایم کیلکولیشنس. تو آخر ہم ایران سے، ہمارے بقایا بامی تو ہے اگرچہ ایران سے ویسے تعلقات ہمارے نہیں ہیں جیسے ایک برادر اسلامی ملک اور ہمسائے سے ہونے چاہیے.
تو اچھا، ایک اور مسئلہ یہ دیکھیں کہ مصر کو سعودی عرب نے $10 ارب سے زیادہ کی امداد دی ہے، پھر مصر ایک نیا دارالحکومت بنانے جا رہا ہے جس کے لیے $200 ارب درکار ہیں، زیادہ رقم یا سرمایہ کاری سعودی عرب سے آئے گی. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں، کیا پاکستان کو بھی اتنی رقم سرمایہ کاری میں مل سکتی ہے سعودی عرب سے؟ ملتی ہے یا ایسے ہیں اندیا؟
دیکھیں، یہ تو ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران میاں برادران کو سعودی عرب کے فرما روانت وہاں بلایا یا طلب کیا ہے، دعوت دی، ایئرپورٹ پہ خود ریسیو کرنے آیا کہ بھائی دال میں کیا کالا ہے، کیا ڈیلز ہوئی ہیں، کیا پرامسز ہیں، ہمیں سعودی سپورٹ کے ذمے وہ کیا دینے کو تیار ہیں. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ڈالروں کی ریل پیل ہو جائے گی، پاکستانی فوج کو شاید کوئی اکوپمنٹ مل جائے گی، کچھ ہمارے فوجی وہاں چلے جائیں گے، کچھ ہمارے جو ہمارے ذہن میں ایک اور مسئلہ بھی رہتا ہے کہ ہمارا کیونکہ انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت اکنامک گیپ کی وجہ سے بہت ہم ایک دوسرے سے دور تو جا رہے ہیں، اور پاکستان یہ جو متھ ہے انڈیا کے ساتھ پیرٹی کی وہ مینٹین نہیں کر پا رہا، تو اس لیے ہم وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں جس کے ذریعے ہماری فوج مضبوط ہو، بجائے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بنیادی جو ہمارے پیراڈائمز ہیں ان پہ نظر ثانی کریں.
اچھا عارف نظامی صاحب، یہ کرکٹ کی ٹرم میں یہ گوگلی ہے جو میں آپ کے سامنے پھینک رہا ہوں. پاکستان سے ایران کے سرحدی پاسداران پر حملہ ہوا، یقیناً آپ کی نالج میں ہوگا، 8 ہلاک ہوئے ہیں. کیا پاکستان میں ان سرگرمیوں کا کوئی نوٹس لے رہا ہے کہ یہ ریپلز کیا ہیں، یہ لہریں کیسے اٹھ رہی ہیں؟
دیکھیں، آپ کیسے نوٹس لے سکتے ہیں جبکہ خاص طور پہ بلوچستان میں اور باقی ملک میں بھی جو ہزارہ کمیونٹی یا شیعہ کمیونٹی کئی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہیں اور اس کی جو رسپانسبلٹی وہ القاعدہ یا تحریک طالبان پاکستان یا ان کے افیلیٹس نے قبول کی ہے، تو اس صورت میں تو تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کل دو روز کے لیے ایرانی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، پھر دیکھیں ساری دنیا بدل رہی ہے، ایران کا امریکہ سے ایک اصولی معاہدہ طے پا گیا، اور پاکستان پھر بس مس کر دے گا کہ ایران جو ہے اس کی اگر سینکشنز نرم پڑ جاتی ہیں یا ہٹ جاتی ہیں تو وہ اس طرح کا ایک اچھوت ملک نہیں رہے گا جس طرح کے پاکستان نے بھی اس کو بنایا ہوا ہے.
یہ تھے اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی. پاکستان کوئی 182 اسٹرینڈڈ مسافروں کو یمن سے نکال کر کے لایا ہے جس میں 36 غیر ملکی بھی ہیں. ریاض سہیل اس کی رپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے متصل ایران کی حدود میں ایران کے پاسدارانہ انقلاب اور شدت پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے. اس جھڑپ میں ایران کے 8 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
گزشتہ شب سرحد کے اس پار اس جھڑپ کے حوالے سے جو اطلاعات موصول ہوئی ان کے مطابق یہ جھڑپ ایرانی حدود میں بارڈر پوسٹ نمبر 231 کے علاقے میں ہوئی. ان اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ نامعلوم شدت پسندوں نے ان پر حملہ کیا. ایران کے خبر رسائے ادارے ارنا کے مطابق اس حملے میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے 8 اہلکار ہلاک ہوئے. ارنا نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے سیستان بلوچستان کے علاقے قصرکند میں ایک کارروائی کی گئی. ارنا کے مطابق اس کارروائی میں ان شدت پسندوں کے ایک کیمپ کو تباہ کیا گیا جن کو غیر ملکی ایجنسیوں کی پشت پناہی حاصل ہے. ارنا نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ اس حملے میں 3 شدت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کر لیا گیا ہے.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم. یمن میں محصور 36 غیر ملکیوں سمیت 182 افراد کراچی کی بندرگاہ پہنچے ہیں. غیر ملکیوں کو ان کے سفارت خانوں کے حوالے کیا گیا ہے. پاکستانی بحریہ ان لوگوں کو لے کر کے آئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے جہاز مزید یمن کا چکر لگائیں گے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
آج دوپہر کو کراچی کی بندرگاہ پر پہنچنے والے محصورین میں 146 پاکستانیوں کے علاوہ 36 غیر ملکی بھی شامل تھے, جن میں 11 بھارتی, 8 چینی, 8 فلپائنی, 4 برطانوی, 3 انڈونیشیائی, 2 شامی, کینیڈا, مصر اور اردن کا ایک ایک شہری شامل تھا. ان غیر ملکیوں کے استقبال کے لیے متعلقہ سفارت خانے کے حکام موجود تھے جنہوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان نیوی کے مشن کمانڈر کموڈور زاہد الیاس نے بتایا کہ بھارتی شہریوں کو بھی پاکستانی شہریوں جیسا رتبہ دیا گیا تھا.
بھارتی شہریوں کے حوالے سے جب ان کو پتا چلا کہ یہ پاکستان نیوی کا جہاز ہے, شاید ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی تھی شروع میں جہاز پہ آنے کے لیے. ان کو ہم نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے جیسے کہ ہم کسی پاکستانی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو یقیناً یہ سن کے وہ ہمارے پاس آئے, ہمارے ساتھ رہے, اور جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو ان کے جو ایکسپریشنز تھے یا ان کے جذبات تھے, مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کا ایک بہت اچھا نام لے کے جائیں گے اور وہ پاکستان کے امبیسڈر بن کے انڈیا میں ہوں گے, کہ وہ یہ کہیں گے کہ پاکستانی جو ہے وہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور دوسروں کی وہ کتنی مدد کرتے ہیں جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے.
بھارتی شہری زیادہ تر المکلا کے آس پاس آئل ریفائنری پر کام کرتے ہیں. بمبئی سے تعلق رکھنے والے ایک شہری مائیکل سے میں نے پوچھا کہ وہاں بھارتی شہریوں کے ساتھ کیا رویہ تھا.
وہاں پر تو حالت ابھی بھی سیکیور نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف سے القاعدہ ہوتا ہے, پھر ہوتی ہو رہا ہے, وہ سب کا پرابلم ہو رہا ہے اس میں, اور اوپر سعودی کا اٹیک ہو رہا ہے اوپر, تو پبلک تھوڑا ڈسٹربڈ ہے. پہلے تو ہوتی نے کنٹرول کیا تھا سنا میں, تو سلولی دے وانٹ ٹو گو ٹو ادان جا کے پھر پرابلم بڑھتا رہا, تو پھر القاعدہ بھی آ گیا, تو پھر ہم لوگ کی حالت اور خراب ہو گئی. اس کے لیے سب لوگ آ گئے انڈیا, سب نیشن نکل گئے. انسان کو تو کام چاہیے ادھر, ٹھیک ہونے کے بعد 2-3-4-5 مہینہ کا پھر وہ جا سکیں گے.
نوجوان شبیر رضا کا تعلق لیاری سے ہے. وہ یمن کے شہر المکلا کی الاغاف اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور اساتذہ کی ہدایت پر وطن واپس آئے ہیں.
لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یعنی پاکستان کو چاہیے کہ وہ مطلب اس طرح جو ہے وہ مطلب شرکت نہ کریں سعودیہ کے ساتھ. جو ہم کو ملتا تھا, ہم یہی کہتے کہ پاکستان نے یہ جو ہے وہ اسلامی جو نا مسلمانوں کو الگ کرنے والی جنگ ہے, تو اس جنگ میں پاکستان جو ہے قطعاً شرکت نہیں کرے گا. بعض لوگ جو ناراض بھی ہوا کرتے تھے کہ بھائی آپ جو نا پاکستانی ہو کر ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس جو نا ٹھہرے ہوئے, ہمارے پاس جو نا ہمارے ٹیچرز ہیں, اسٹیٹ ڈاکٹرز پروفیسر سے ہمارے آپ جو نا استفادہ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں, تو ہم نے ان کو جیسے جتنا ہو سکا منایا.
یمن میں پاکستان کے سفیر کا کہنا تھا کہ کچھ پاکستانی اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہ رہے ہیں.
جو لوگ اس وقت رہ گئے وہ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. جہاز سنا سے آیا, 80 سیٹیں اس کے اوپر خالی تھیں. ان کی شپ کے اوپر 22 لوگ آئے اور واپس چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں. تو ہم نے جو لوگ ملیں گے آپ زبردستی ان کو نہیں لا سکتے.
پاکستان بحریہ کے حکام کا کہنا ہے کہ پی این ایس شمشیر اس وقت جبوتی میں موجود ہے, جو خطے میں اس وقت تک چکر لگاتا رہے گا جب تک تمام پاکستانی بحفاظت وطن نہیں پہنچ جاتے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک فلسطینی پناہ گزین کیمپ یرمو کے شہریوں کو تحفظ دیے جانے اور امداد پہنچانے کے لیے کیمپ تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے. احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
مڈل آرڈر بیٹسمین صہیب مقصود کلائی میں فریکچر کے سبب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش سے باہر ہو گئے ہیں. وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کا حصہ تھے. سلیکشن کمیٹی نے ان کی جگہ سعد نسیم کو ون ڈے ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو پہلے ہی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں بھی شامل ہیں. صہیب مقصود نے آج کلائی میں تکلیف کی شکایت کی جس پر فریکچر کا پتہ چلا. یہ تکلیف ورلڈ کپ سے پہلے کی تھی. تاہم صہیب مقصود فٹ قرار دیے جانے کے بعد ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کیے گئے تھے. ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی مایوس کن رہی تھی اور 6 اننگز میں وہ صرف 153 رنز بنا پائے. سعد نسیم گزشتہ سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ٹی20 انٹرنیشنل کھیلے تھے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 11 اپریل تک جاری رہے گا اور ٹیم 13 اپریل کو ڈھاکہ پہنچے گی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے دورے کا آغاز پر اعتماد انداز میں کیا ہے اور اس کے بالرز نے انویٹیشن 11 کو 2 روزہ میچ کی پہلی اننگز میں صرف 59 رنز پر آؤٹ کر دیا. بین سٹوک نے 3 وکٹیں حاصل کی. جارڈن اور اسٹوئرٹ براڈ نے 2 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. پہلے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے 1 وکٹ پر 181 رنز بنائے تھے. کپتان ایلسٹر کک 95 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. جوناتھن ٹراٹ 72 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. مینچسٹر سٹی کی انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل برقرار رکھنے کی امیدوں کو اس وقت دھچکا پہنچا جب اسے کرسٹل پیلس نے 1-2 سے ہرا دیا. پیلس کی ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 11 نمبر پر ہے. مینچسٹر سٹی کی یہ حریف ٹیموں کے میدانوں میں مسلسل 4th شکست ہے. اس کے اور پہلے نمبر کی ٹیم چیلسی کے درمیان اب 9 پوائنٹس کا فرق ہے. اتوار کے روز سٹی کا مقابلہ روایتی حریف مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان میں بجلی کے ٹیوب ویل کے متنازع بلوں نے ہزاروں کسانوں کی کاشتکاری کا مستقبل داؤں پر لگا دیا ہے. حکومت کے بقول ملک بھر میں کسانوں کو ٹیوب ویل استعمال کرنے کی مد میں 135 ارب روپے کے بل ادا کرنے ہیں. ایک خصوصی رپورٹ آنے کو ہے, ظہیر الدین بابر نے تیار کی ہے. لیکن سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. خبروں کی ذمہ داری ہے آج شمائلہ خان کی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے یمن کی صورتحال کے بارے میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے اور وہ اس معاملے پر پارلیمان سے رہنمائی چاہتے ہیں. ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرحد کے قریب مسلح افراد کی جھڑپ کے ساتھ جھڑپ کے دوران 8 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم پاکستان نے اس حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ عراق کی فورنسک ٹیموں نے تکریت شہر سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نکال باہر کرنے کے چند روز بعد ہی 12 مشتبہ اجتماعی قبروں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ شبہ ہے کہ ان اجتماعی قبروں میں 1700 عراقی شیعہ فوجیوں کو ہلاک کر کے دفنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں واقع فلسطینی مہاجرین کے کیمپ یرموک میں انسانی امداد کی رسائی کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے صدر ایران میں ہیں، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آنے کو ہیں۔ ترکی، ایران، پاکستان اور سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمن کی جنگ کے تناظر میں اس وقت سفارتی مورچوں پہ بھی سرگرم ہیں، لیکن سفارتکاری کر کیا رہی ہے؟ اسے جاننے کے لیے میں نے شمالی امریکہ کے نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے کامران بخاری سے بات کی۔ باور کرایا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان اس وقت تہران میں ہیں۔ اب تک یہ محسوس ہوتا تھا کہ ترکی ایران کے خلاف سعودی عرب کے اتحاد میں شامل ہے، اور پھر پوچھا کہ کیا یہ تاثر غلط ہے؟
دیکھیں، یہاں پر اتحاد جو ہیں وہ بڑے سلپری قسم کے ہیں۔ اتحاد کا لفظ بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مفادات کا میل جول جو ہے میرے خیال میں یہاں پر زیادہ صادر آتا ہے۔ نہ ہی ترکی اس طریقے سے سعودی عرب کا یار غار ہے، اور نہ ہی جو ہے ترکی اس طریقے سے ایران کا مطلب وہ عزلی یا مطلب دشمن ہے۔ تو اب چکر یہ ہے کہ اس وقت جنگ چل رہی ہے جیو سیکٹیرین ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔
ٹھیک ہے،
اب اس نے جو ترکی کے ریجنل ایمبیشنز ہیں ان کو ذرا کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے پہلے سے چیک میٹ کیے ہوئے ہے ترکی کو، جس کی وجہ سے ترکی زیادہ اثر و رسوخ نہیں پھیلا پا رہے عراق اور شام کے اندر۔ اب اوپر سے جو ہے سعودی عرب نے اٹھ کے تو یلغار کر دی یمن کے اندر۔ اب اس سے سعودی عرب جو ہے خطے کی جو قیادت ہے اس میں نمایاں نظر آ رہا ہے، ترکی جو ہے وہ بیسیکلی خاموش یا تماشائی کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ تو صدر اردوان جو ہیں وہ ان کا بیان ایران کے خلاف پچھلے ہفتے جو آیا تھا وہ اسی زمن میں آیا تھا کہ بھائی میں جو ہوں مطلب ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب کہہ تو دیا انہوں نے کہ بھائی ہم آپ سے نالاں ہیں، ہم آپ کی حرکتوں سے جو ہے نا وہ ہمیں ٹھیس پہنچی ہے، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ انہیں تہران جانا ہے۔ اب تہران جا کر وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایران کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم جو ہے بڑے پلیئر ہیں آپ اور ہم، تو ہمیں جو ہے اس کو مل بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے تعلقات جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ ہم جانتے ہیں، تو ہم آپ کی معاونت کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری معاونت کریں۔ تو یوں کچھ حال ہے۔
اچھا، تو کامران بخاری، ایسے حالات میں جب سعودی عرب نے یمن پر یلغار کی ہوئی ہے، ترکی کے صدر کا ایران آنا کیا مصلحت کوشی ہے، مصالحت کوشی ہے؟ اس قضیے میں وہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے؟
جی، پالیسی تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، پالیسی کبھی ساخت نہیں رہتی، گھڑی گھڑی بدلتی ہے، دن دن بدلتی ہے، کبھی ہفتے میں بدل جاتی ہے۔ تو پالیسی کا تو میں مطلب جو ہوں وہ ایک موونگ ٹارگیٹ ہے۔ تو جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ترکی کو ابھی صحیح طریقے سے نہیں پتا کہ وہ ایران کے ساتھ کس قسم کے تعلقات حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کی جو سعودیہ کے ساتھ علاقائی جنگ ہے وہ اپنی جگہ، یمن کے اندر ترکیوں کو بھی پتا ہے کہ اس طرح سے ایران جو ہے پش بنائی نہیں کر رہا وہ جماعت انصار اللہ کی، جو عبد المالک ہودی کی جماعت ہے اور جس نے جو اس وقت یمن کے سب سے بڑی طاقت بن کر ابھری ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایران اور ترکی کے مابین جو ہے بہت سارے تنازع ہیں۔ ایران جو ہے ان دو بارڈروں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جن بارڈروں پہ عرب دنیا سے ترکی کا کنیکشن ہوتا ہے، یعنی سیریا اور عراق۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ترکی کے لیے زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ وہ دور کی جنگ یا پڑوس کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی بات کریں۔ وہ بات ہوگی، ساری باتیں ہوں گی، لیکن مین چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہم چاہتے ہیں ایسا چلا جائے، آپ چاہتے ہیں نہ جائے، تو اب کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عرب دنیا میں اپنا رسوخ پھیلائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کبھی اشاروں میں بات ہوتی ہے تو کبھی جو ہے ڈائریکٹلی بات ہوتی ہے, تو ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں.
یہ تھے نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے مسٹر کامران بخاری. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک فلسطینی پناہ گزین کیمپ یرموک کے شہریوں کو تحفظ دیے جانے اور امداد پہنچانے کے لیے کیمپ تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے. اس کیمپ پر داعش کے قبضے کے سبب لوگوں کو سنگین مسائل کا سامنا ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز ایک اجلاس میں یرموک کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا. اجلاس کے بعد سلامتی کونسل کی صدر اردن کی سفیر دینا کاور نے کہا,
The members called for the protection of civilians in the
ممبران نے یارموک کیمپ میں رہنے والے عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرانے کا مطالبہ کیا اور کیمپ میں امداد پہنچانے کے لیے ان علاقوں تک رسائی کا بھی مطالبہ کیا جس سے جان بچانے کے لیے امداد جلد پہنچائی جا سکے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کو اس کیمپ سے بحفاظت باہر نکالا جا سکے. سلامتی کونسل نے کیمپ رہنے والے فلسطینیوں کے خلاف داعش اور جبہت النصرہ تنظیموں کے سنگین جرائم کی سخت مذمت کی اور ان جرائم کے لیے ان تنظیموں کو سزا دیے جانے پر بھی زور دیا. یہ تھے اردن کی سفیر دینا کاور کے الفاظ. یارموک کیمپ میں فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم یو این آر ڈبلیو اے کا کہنا ہے کہ پناہ گزین کیمپ میں حالات بدترین ہیں اور امدادی کارکنوں کے لیے کیمپ تک پہنچنا نہایت ہی خطرناک ہے. اس ایجنسی کے بقول یارموک کیمپ میں پناہ گزین کسی طرح زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور نے بھی شام میں سبھی فریقوں سے شہری علاقوں میں محصور لوگوں کو محفوظ جگہ منتقل ہونے کے لیے لڑائی میں وقفے کا مطالبہ کیا ہے. فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ممبران ممالک سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کی پناہ گزین لوگوں کو یارمک کیمپ سے نکال کر شام میں کہیں اور یا شام سے باہر منتقل کر دیا جائے.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے تعاون سے قبائلی علاقوں میں شدت پسندی سے متاثرہ 20 لاکھ بے گھر افراد کی واپسی کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سن 2016 کے اختتام تک سب گھر واپس چلے جائیں گے. حکام کہتے ہیں کہ اس منصوبے پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں یہ قبائلی علاقوں کو 2001 کی حالت تک واپس لے آئے گا. ہارون رشید بھی اس حکمت عملی کی اجرا کی تقریب میں موجود تھے.
امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی ایک کانفرنس میں حکومت پاکستان نے آج یہ منصوبہ ان کے سامنے رکھا. حکام کے مطابق یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تمام قبائلیوں کی پائیدار واپسی اور بحالی کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس پر عمل درآمد سویلین حکام، فاٹا سیکرٹیریٹ، وفاقی حکومت اور مسلح افواج مل کر کریں گی. اگلے 2 سالوں میں اس بحالی کے لیے حکومت کا کہنا ہے کہ 20 کروڑ ڈالرز چاہیے ہوں گے جبکہ جامع منصوبے کے لیے 80 کروڑ ڈالرز درکار ہوں گے. اس منصوبے کے 5 اہم نکات میں انفراسٹرکچر، قانون نافذ کرنے، حکومت کی خدمات میں بہتری، مقامی معیشت کی بحالی اور سماجی ہم آہنگی پیدا کرنا شامل ہیں. حکام کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں قبائلی علاقوں کے 75% علاقے پر عملداری قائم ہو جائے گی. وفاقی وزیر برائے سیفران جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا اس موقع پر اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ قبائلی علاقے محض پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام دنیا کا ہے. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ علاقے دہشت گردی کے گڑھ بن چکے تھے.
ان علاقوں کی اپنی معیشت شروع ہو چکی تھی جس میں دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کی تیاری اور اغوا برائے تاوان کا کاروبار عروج پر تھا. ہمیں معیشت کو بحال کر کے انہیں ان کاروباروں سے دور لے جانا ہے.
قادر بلوچ کا کہنا تھا کہ انہیں ان قبائلیوں کو واپس خوشی خوشی بھیجنا ہوگا. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس منصوبے پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں یہ علاقے دہشت گردی کی آمد سے پہلی والی حالت میں واپس آ جائیں گے جس کے بعد 5-6 برسوں میں شاید یہاں آئینی اور قانونی اصلاحات متعارف کروائی جا سکیں. قبائلی علاقوں کے منتظم اعلیٰ گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان نے کانفرنس میں موجود مغربی سفارتکاروں اور اہلکاروں کو یقین دلایا کہ بہترین طریقہ کار کے ذریعے وسائل کے بھرپور فائدہ مند استعمال کو یقینی بنایا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا نے بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ قبائلیوں کو اب دوبارہ گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو متاثرین ہیں، اپنے علاقوں سے نکلے ہوئے قبائل ہیں، وہ پچھلے مہینے کی 16 مارچ سے وہ اپنے علاقوں میں جانا شروع ہو چکے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ان کے علاقے جو ہیں وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس علاقے میں امن قائم کریں گے۔ یہاں پہ امن صرف کافی نہیں ہے اس علاقے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئے انیشیٹیوز ہیں اور حکومت کی جو پالیسی ہے وہ اس بات پہ بنیاد رکھتی ہے کہ ہم قبائلی علاقوں کو ایسا مستقبل دیں جہاں نہ صرف ایک ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا ایک باعزت، باوقار اور ایک ذمہ دار شہری بنا سکیں۔
مہتاب صاحب، یہ بتائیں کہ انہی اداروں کو دوبارہ مضبوط کیا جا رہا ہے جنہوں نے ماضی میں ٹرائبل ایریاز میں فیل کیا، ان کو لیویز کو دوبارہ کیا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نیا سسٹم کی وہاں ضرورت ہے، ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، ایک نئے لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہے؟
ٹرائبل ایریا کے بارے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کو ہمیشہ غلط تصور کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان کے بننے کے بعد جو قبائلی علاقے میں جو نظام وہاں پہ رائج رہا ہے، وہ قبائل کی اپنی ایک مرضی کے مطابق اور ان کی رضامندی کے ساتھ وہاں پہ قبائلی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی نظام کو جاری رکھا گیا۔ تو 9/11 سے پہلے ہمارے قبائل اتنے ہی ذمہ دار پاکستانی تھے جتنے باقی ملک کے لوگ تھے، وہاں پہ امن امام تھا۔ الزام دینا کہ انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ قبائلی علاقے کے عوام پہ جو یہ قیامت گزری ہے، وہاں پہ دہشت گردی ملیٹنسی جو آئی ہے، اس میں قبائلی عوام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اس میں شامل کیا گیا، لایا گیا ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ اس میں عالمی طاقتیں بھی شامل تھیں، اور مجھے اس بات کو بھی کہنا چاہیے کہ اس میں ریاست پاکستان کا بھی برابر کا قصور ہے۔ یہ باتیں ہمیں سچ کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج پاکستان کے عوام، ہمارے قبائلی عوام سچ سننا چاہتے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ اس میں ذمہ داری قبائلی عوام کی نہیں تھی۔
دولت اسلامیہ کے قبائلی علاقوں میں موجودگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا،
جہاں تک تعلق ہے اس علاقے میں داعش نام کے کسی آرگنائزیشن کی، جو ان کی کارکردگی ماضی میں رہی ہے، وہ کسی نئے نام سے بھی کرنا چاہیں گے تو وہ جو ہمارے اس علاقے میں دہشت گردی نے جو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے بدامنی لائی ہے، تو وہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت، ہماری افواج ہر ایک چیلنج کو نبٹنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کا کسی بھی نام سے سامنے آئیں گے، ان کا خاتمہ بھی کیا جائے گا، اور ان کو یہاں پہ ان کو زمین انشاءاللہ جہاں پہ جگہ نہیں دے گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ایک زندہ دستاویز ہے جسے وقت اور حالات کو ذہن میں رکھ کر تبدیل کیا جاتا رہے گا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کو؟ جنگ و جدال، ڈرگ مافیا، مذہبی عدم برداری، لوگوں کو برداشت نہ کرنا، نہ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کہانی ہے موسیقی کی، ایک دوسرے کو چاہنے کی، کم سے کم لاہور کی حد تک۔ لاہور نے ایک نیا روپ دکھایا ہے، موسیقی کو گلے لگایا ہے اور لوگوں کو آنے کی دعوت دی ہے۔ نخبت ملک نے بقیہ کہانی سنبھالی ہے۔
لاہور میں دو دن کے لیے موسیقی کا ایک ایسا میلہ سجایا گیا جس کا تصور پاکستانی، خصوصاً لاہور کی نوجوان یا نئی نسل کے لیے تو بالکل نیا اور پہلی بار تھا، لیکن اسے کرنے کا سہرا بھی 5 نوجوان طالب علموں ہی کو جاتا ہے۔ یہ کتنا مشکل ہو سکتا تھا، اس میلے کی ایک منتظم نور حبیب بتاتی ہیں۔
پہلے لوگوں نے کہا یہ آپ کیسے کریں گے، آپ کے پاس، آپ کون ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی ایک آلموسٹ بزار آئیڈیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ایک ہی اس میں اکٹھا کر کے ڈفرینٹ جانرز، ڈفرینٹ یو نو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، اتنی زیادہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے، کیسے کریں گے، بٹ اور پھر کافی لوگوں نے پھر کیا سپورٹ۔
دس نیکسٹ سانگ از سپوکی بائی ڈسٹی اسپرنگفیلڈ۔
میلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے مختلف موسیقاروں، نوجوان پاپ اور راک بینڈز اور کلاسیکل ساز بجانے والوں کو اکٹھا کیا گیا، اور پہلی بار موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس سے جڑے کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی جن پر محض نجی محفلوں میں ہی اب کہیں بات ہو تو ہو۔
میری خیال میں وہ وارشہ پنجاب کے شیکسپیئر ہے۔
کیا صرف یہ تو اس کی ایکسٹریم ایک لیول آف ایکسپریشن ہے۔
مفت داخلے کے باوجود اس میلے کی تشہیر محض سوشل میڈیا کے ذریعے ہی رکھی گئی تھی، یعنی فیس بک، اور یہاں آنے والوں میں وہی لوگ نظر آئے جو اس میڈیم کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکے، اور اس کی وجہ لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان ستار نواز راکے جمیل کچھ یوں بتاتے ہیں۔
کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ
کوئی فتویٰ لگائے گا یا کوئی ریئیکشن ہو جائے گا نیگیٹو.
لیکن کراچی سے آئے پاکستان کے بہترین ڈرامرز میں شمار ہونے والے گمبی کہتے ہیں کہ اس قسم کے میلے کی خاص بات یہی ہے کہ اسے محدود نہیں رکھا گیا تھا.
ہم روڈ پہ جا کے نعرے تو نہیں لگا سکتے ہیں, ہم اس چیز کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم سمجھدار لوگ ہیں, اور ہم ایک پازیٹیو چینج یا پازیٹیو اپروچ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ دیکھیں کہ 10 لوگ آئے یا 100 لوگ آئے یا 1000 بندہ آیا. لوگوں کو ڈائجسٹ یہ کرنا چاہیے, ایک کانسیپٹ دیکھیں, لوگ کم ہیں لیکن ہر قسم کا بندہ آیا ہوا ہے.
اس نجی میلے کے 5 منتظمین میں سے ایک نوجوان حسن عباس اپنی کم عمری اور نا تجربہ کاری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی وجہ کچھ یوں بتاتے ہیں.
ہمیں بھی اتنا نہیں پتا تھا ان چیزوں کا کہ گورنمنٹ میں ہم جائیں تو کدھر جائیں, کس کے پاس جائیں, کیا پروسیس ہے, کیا پروسیجر کیا ہے. ہمارا مین ایک جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ڈسکورس پھیلانا چاہتے تھے, ہم لوگوں کو کچھ آئے چیزوں پہ بات کریں, ایک پلیٹ فارم ہو جس پہ وہ لوگ آ کے صرف اس چیز کو گفتگو کر سکیں. اس چیز پہ
عالیہ نے لاہور نے موسیقی اور گیت کو گلے لگایا تھا. رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی نخبت ملک نے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو
پاکستان میں بجلی کے ٹیوب ویل کے متنازع بلوں نے ہزاروں کسانوں کی کاشتکاری کا مستقبل داؤں پر لگایا ہے. حکومت کے مطابق ملک بھر میں کسانوں کو ٹیوب ویل استعمال کرنے کی مد میں 135 ارب روپے کے بل ادا کرنے ہیں. کسانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ان بلوں کو ناجائز قرار دیتی ہیں. بلوں کے خلاف سرگرم عمل تنظیم پاکستان کسان اتحاد کے مطابق ان کا ساتھ دینے پر لگ بھگ 50,000 کسانوں کو مختلف مقدمات میں نامزد یا نامعلوم ملزم قرار دیا گیا ہے. صوبہ پنجاب میں متنازع بلوں اور مقدمات کے بوجھ تلے دبے ہوئے پنجاب کے قصبے پر ظہیر الدین بابر کی رپورٹ.
25 ایکڑ کے نوجوان کاشتکار چودھری آصف بجلی کے ٹیوب ویل کے پانی سے فصلیں اگاتے ہیں. 5 فصلیں بوئیں اور کاٹیں, لیکن جس ٹیوب ویل سے پانی لگایا اس کا بل مکمل ادا نہیں کیا.
یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم بل نہیں دیں گے, ہم بل دینا چاہتے ہیں, جو ہمارا بنتا ہے وہ ہم سے لینا. اس ماہ کا میرا جو یہ ٹیوب ویل, ہم یہ 10 گھنٹے چلا ہوا تھا, 72,000 روپے اس کا کرنٹ بل تھا, یعنی تقریباً یہ 10 گھن�ے کا بل بنتا ہے 300 یونٹ چلنے میں بنتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں بنتے, اور 300 یونٹ کا 3,000 بل بنتا ہے.
چودھری آصف کے قصبے کا نام مروٹ ہے, تحصیل فورٹ عباس, ضلع بہاول نگر. 2 سال سے یہاں کے کسان ٹیوب ویل کے بل مکمل ادا نہیں کر رہے. ایکس این محمد ثاقب بجلی کے محکمے وابڈا کے علاقائی سربراہ ہیں.
کچھ 450 کے قریب ٹیوب ویل ہے جو مروٹ ایریے کے ہیں.
سادہ الفاظ میں بتائیں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے, کتنے دیہات ہیں, کتنے ٹیوب ویل ہیں اور اس پہ کتنی رقم سرکار کو ابھی وصول کرنی.
یہ 7-8 چک ہیں جہاں ڈیفالٹر وہ ہیں کہ جن کے بل 20-20 لاکھ سے بھی پائل اپ کر گئے, ٹوٹل بل جو ہے ادھر زیادہ اماؤنٹ اسٹک ہوئی ہوئی ہے. تقریباً اس ایریے کے اگر ان 7-8 ولیجز کی بات کریں تو 20 کروڑ سے اوپر کی اماؤنٹ تو صرف ان 7-8 ولیجز میں اسٹک ہوئی ہوئی ہے.
مروٹ کے گاؤں 341 HR میں شرافاں بی بی کے گھر کے باہر بنا برآمدہ اس تنازع کے پرتشدد پہلو کی عکاسی کرتا ہے.
اس کے اوپر والے حصے میں دیواریں ابھی تک سیاہ ہوئی ہوئی ہیں اور اندر چھت سیاہ ہوئی ہوئی ہے, دیواروں کا اوپر والا حصہ بالکل سیاہ ہے. یہ دراصل جلے ہوئے کے نشان ہیں. اسی کمرے میں باہر زرعی مشین پڑی ہوئی ہے جو جل گئی, اور یہاں ایک فریج پڑا ہوا تھا وہ بھی جل گیا, اور اب اس کے لوہے کے تختے یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں.
کپاس رکھی ہوئی سی اس اندر برانڈے میں, بیٹھک دے وچ وچ فریج تھی, وچ دانے تھے, گندم رایا,
ٹھیک ہے,
سارا جل گیا.
شرافاں بی بی کا گھر نومبر میں جلا جب ٹیوب ویل کے بلوں کا تنازع اس قدر شدت پکڑ گیا کہ پولیس کو سینکڑوں اہلکاروں کی مدد سے مروٹ میں کاروائی کرنا پڑی. 2 دن تک تصادم کی صورتحال رہی. تحصیل کی پولیس کے سربراہ ایس ڈی پی او عابد جنجوا نے اس آپریشن کی قیادت کی.
وابڈا اور وابڈا بہت ریکوری کے لیے پریشان تھی اور ہمیں بار بار اس کی ایف آئی آر دینے پڑ رہی تھیں, اور وابڈا جب جاتی تھی وہ لوگ ان کی انسلٹ کرتے تھے, ہیومیلیشن کرتے تھے, مارتے تھے. باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا تھا لوگوں کو کہ وابڈا کو اگر آنا ہے تو اس کو کس طرح گاؤں سے نکالنا ہے کس طرح. تو ہم نے وابڈا کی ہیلپ کی اور اب وہاں حالات بہتر ہیں.
تصادم کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئیں. پولیس پر طاقت کے بے جا استعمال کا الزام لگا. دو مقدمات درج ہوئے جن میں دہشت گردی سمیت 10 دفعات کے تحت 125 کسان نامزد ہوئے اور 300 سے زائد ملزمان کو نامعلوم رکھا گیا. آج مروٹ میں ہر کسان خوفزدہ ہے کہ مزید احتجاج یا آواز اٹھانے پر نامعلوم کی جگہ اس کا نام مقدمے میں داخل ہو سکتا ہے.
یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ وابڈہ کے اہلکاروں کو ننگا کر کے ماریں, لوگوں کو نقصان پہنچائے, گورنمنٹ کے آفیسرز کے اوپر حملہ کریں. تو یہ طریقہ تو نہیں ہے احتجاج کا. تو وہ یہ کر رہے تھے اور سب لوگوں کو انہوں نے ڈرایا ہوا تھا, اور ہم نے جا کے وابڈہ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کی جو ریٹ وہاں بالکل نہیں تھی 10-15 گاؤں میں, اب وہاں کچھ جانے کو کتراتا تھا, چاہے وائلڈ لائف تھی, چاہے محکمہ ریونیو تھا, وابڈہ تھا, اریگیشن تھا, کوئی بھی محکمہ تھا.
وابڈہ کے ایکس سی این محمد ثاقب اس مہم کی بنیادی ذمہ داری پاکستان کسان اتحاد پر عائد کرتے ہیں اور استعمال سے زائد بلوں کے الزام کو مسترد کرتے ہیں.
یہاں کے جو کسان اتحاد کے نمائندے ہیں, یہ ان سے میری پچھلے پورا ویک میں امروٹ ایریا میں نے کیمپ بھی لگایا ہے, بلکہ پچھلے 4 مہینے میں میرا آدھا ٹائم جو ہے وہ اسی ایریا میں گزرا ہے, اور اس ٹائم میں آپ کو یہ ہلفن گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہاں کوئی اوور چارجنگ نہیں ہے, اور وہ لوگ بھی یہ چیز ایڈمٹ کرتے ہیں. اس ٹائم انہوں نے اپنے اوپر لائبلٹیز اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں ان کی, کہ ان کو پیمنٹ کا خود کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. اس کا انڈر دا انفلوئنس آف کسان اتحاد ان کی جو پیمنٹس جو اسٹک ہوئی, اب ان سے وہ کلیئر کرنے کی ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح کلیئر کریں. اس لیے یہ ایک بہانہ ہے صرف ایکسیس بلنگ والا. ایکسیس بلنگ اس ٹائم اس ایریے میں بالکل نہیں.
پاکستان کسان اتحاد کوئی 3 سال پہلے ٹیوب ویل کے متنازع بلوں کے معاملے پر ہی وجود میں آیا. مروٹ میں پولیس کے ساتھ کاشتکاروں کے تصادم نے اس اتحاد کے مشن میں نئی روح پھونک دی. ٹیوب ویل کے بلوں کے تنازع پر کسان کھیت چھوڑ کر سڑکوں پر نکلے, صوبائی دارالحکومت لاہور تک مارچ کیا. حکام کے رویے پر اشتعال بڑھتا گیا اور سرکاری محکموں کی طرف سے کسانوں پر مقدمات بھی. آج زیریں پنجاب میں پاکستان کسان اتحاد کے قائدین جہاں جہاں جاتے ہیں ان کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے. تمام قائدین پر دہشت گردی سمیت درجنوں مقدمات درج کیے گئے ہیں. چودھری انور اتحاد کے چیئرمین ہیں.
کسان بھڑک نہیں اٹھا, کسان کے ساتھ 3-4 سال سے اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ جو وہ فصل کاشت کرتا ہے اس کا ہر سال ریٹ کم ہو جاتا ہے, جو چیز وہ بازار سے خریدتا ہے اس کا ہر سال ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جو قیمتوں کا درمیان میں گیپ آیا, یہ اس کے بس سے باہر ہو گیا, اس لیے اٹھ کھڑا ہوا.
جو لوگ حکومت کی نظر میں کسانوں کو سرکار کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں وہ کسانوں کے ہیرو کیوں بن رہے ہیں؟ ملتان میں کسان ویژن فورم کے سربراہ خواجہ شعیب.
میں بالکل بل نہ دینے کی فیور نہیں کرتا ہوں, لیکن مرتا کیا نہ کرتا, جب اس کے پاس ہی نہیں ہوں گے وہ کہاں سے دے گا. کوئی پرسان حال ہی ہیں. کاٹن ہے, اٹس اے کیش کراپ. کاٹن پہ گورنمنٹ کہتی ہے 3,000 روپے من پھوٹی کا پیسہ ملے گا. اس پہ کاشتکار نے کاشت کی, اس کی کپاس جو ہے وہ 2,000 سے بھی کم پہ بکی 3,000 والی. بجلی کا آپ صرف ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک تو ان کا ٹیرف بہت غلط ہے. اوور چارجنگ جو وابڈہ ہے اس انہوں نے تو اخیر کر دی ہے, اور یہ تمام لائن لاسز یہ سب گھما پھرا کے یہ کاشتکاروں پہ ڈال دیتے ہیں, ٹیوب ویلوں پہ ڈال دیتے ہیں.
بہاولپور کے جام حضور بخش جماعت اسلامی کی شاخ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر ہیں.
میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اربوں روپے کا کیسے چلا گیا, کہ میرے گھر کی بجلی تو ایک بل کے نہ دینے سے دوسرے دن کٹ جاتی ہے, تو یہ اربوں روپے پہ کیسے پہنچا دیے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے کہ انہوں نے ایک ایک کسان کے اوپر جو ہے 8-8, 10-10 لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آؤٹ سٹینڈ ہے, اور ان کی بجلی جو ہے ایسے چلتی رہی ہے, اور ان کے کھیت ایسے سیراب ہوتے رہے ہیں, یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟
پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین چودھری انور متنبہ کرتے ہیں کہ اگر آئندہ فصل پر بھی کسان کو منافع نہ ہوا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں.
یہ کسان بیچارہ پھٹی میں نقصان میں چلا گیا, چاول کی فصل میں نقصان میں چلا گیا, گنے کی فصل میں نقصان میں چلا گیا, آلو کی فصل میں نقصان میں چلا گیا. اگر اس سے گندم نہ خریدی گئی تو پورے ملک میں بھوک کا اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ یہ حکومت کیا کسی حکومت کے بس میں ہی نہیں ہو.
ضلع بہاول نگر صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. یہاں کے قصبے مروٹ میں نئی فصل پر درانتی پھر چکی ہے. کٹائی زور و شور سے جاری ہے. چودھری آصف کی اس گندم پر وابڈا کے 15 لاکھ روپوں کے بل کا قرض ہے. وہ واپڈا اور پولیس کی جانب سے مقدمات میں بھی نامزد ملزم بن چکے ہیں۔ نئی فصل پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔
جو کنیکشن ہے یہ ہم کٹوا دیں گے، کٹوانے کے بعد جو بھی ہے ہم کوئی طریقہ کار حکومت سے یا جو واپڈا والے ہیں ان سے کہیں گے کہ ہماری قسطیں بنا دو، ہم ادا کریں گے جس طرح سے بھی کریں، بہرحال ہمیں یہ ٹیوب ویل اب نہیں چاہیے کیونکہ یہ اب کسان کو کھا رہے ہیں یہ ٹیوب ویل۔
حل بھی ساڈا، زمین بھی ساڈی، ٹھیکا غیر اباری ویدن، اٹھو کسانو ہونتے جاگو، پاندر جھوک اجاڑی ویدن۔
بل تو شاید
ظہیر الدین بابر کی تھی رپورٹ۔ آپ نے سنا کہ کسانوں نے اپنے ٹیوب ویل کے بل اس لیے ادا نہیں کیے کہ وہ بجلی فراہم کرنے والے محکمے واپڈا پر استعمال سے زیادہ چارج کرنے اور کرپشن جیسے الزامات لگاتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے پاکستان کے وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی سے بات کی اور کسانوں کے الزامات ان کے سامنے رکھے۔
ہم نے تقریباً مور دین 80 جو ہمارے امپلائیز تھے ان کو کرپشن میں، کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالومنٹ ان کی پائی گئی ہے، ان کو سسپینڈ کیا ہے، ان کی پراپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہم ان کو ریسٹیکیٹ کریں گے، ہم ان کو جاب سے نکالیں گے بالکل۔
لائن لاسز ٹیوب ویل پہ منتقل کیے جا رہے ہیں؟
قطر نہیں کیے جا رہے جی، اس طرح کا یہ اب ہم بالکل غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 5-6% لوگوں کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں کنزیومر پلس ہمارا امپلائی مل کے کرپشن کرتے ہیں، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی کہ امپلائیز ملیں، یہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ 5% لوگوں کا کہہ رہا ہوں، میں 95% لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ 5% جو فارمرز گندے لوگ ہیں، ہمارے محکمے کے بھی گندے لوگ اور کنزیومرز اینڈ پہ بھی گندے لوگ، یہ مل کر کرپشن کرتے ہیں اور اس پر پھر وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے جو یونٹس ہیں کسی نہ کسی پہ تو ظاہر ہے وہ ڈالیں گے۔
مان لیا کہ آپ کی حکومت نے سبسڈی بھی دی، مان لیا کہ آپ نے قسطیں بھی تھیں، مان لیا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مذاکرات ہوں ان کے ساتھ، لیکن یہ بتائیے کہ ایک فارمر 10-15-20 ایکڑ کا فارمر جو فصل اگاتا ہے، وہ 1.5 لاکھ روپے مہینے کی قسط کیسے ادا کرے؟
ایشو یہ بنا ہوا ہے، جو وہ 5-10% لوگوں کا ایشو ہے، اس کی بیک پہ جا کر وہ جو 90% لوگ جو ہماری الیکٹریسٹی کو کنزیوم کر رہے ہیں، جنہوں نے بل جینونلی دینا ہے، وہ بھی ان کی آڑ میں پروٹیسٹ کر کے ایک نیا فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بننا چاہتے ہیں، تو یہ ہرگز ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جن لوگوں کے 90% بلنگ ٹھیک ہے، دے ہیو ٹو پے، ان کو جو الیکٹریسٹی کنزیوم کر رہے ہیں اور جو کریں گے، اگر وہ بل نہیں کریں گے، پے نہیں کریں گے، تو ہم ڈسکنیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن 10% لوگ میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو 10% جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی۔
کسان اتحاد، ایک تاثر یہ ہے کہ جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت پنجاب میں کسان اتحاد کو پروان چڑھانے والی نون لیگ ہی کی حکومت تھی، تاکہ منسٹری آف پاور پہ پریشر آئے، اور جب خود آپ وفاق میں آئے ہیں تو آپ نے الٹا ان پہ پریشر ڈال دیا اور کیسز کے نمبر بہت زیادہ انکریز ہوئے ہیں۔
یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم نے ان کو پرووک کیا ہے یا ہم نے ان کو بالکل انسٹیگیٹ کیا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی ہم نے ان کو ایز اے ٹول فارمرز کو کیا، یہ بالکل غلط بات ہے، کبھی یہ اس لیول پہ بات نہیں ہوئی۔ اب میرا سوال ہے کہ دیکھیں، میں تو بجلی بیچتا ہوں، میرا محکمہ ہے جو پورے پاکستان کی 18-20 کروڑ روپے عوام کی نے فوکس کیا ہوا ہے کہ کسی کی بل بجلی چل جائے تب ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تب اٹھتے بیٹھتے آپ منسٹری کو روتے ہیں، خدا کے لیے یہ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب 90% جو اتنے بڑے فیوڈلز ہیں جن کے ٹیوب ویلز چلتے ہیں، اب وہ بھی یہ ہمارے بل دیں جی کہ ہماری فصلوں کو نقصان ہو گیا، 10-10 کوٹھیاں چاہے لاہور میں بنائی ہوں، 20-20 بنگلے اسلام آباد میں بنائے ہیں، وہ موج کریں، جب پیسے دینے کی باری آئی جی لٹ گئے۔ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں آپ کو نمبر آف فیوڈلز کے جو جن کے گھر ہیں جہاں پر بنگلور ہیں۔
یہ تھے وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی عابد شیر علی، جو ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سے بات کر رہے تھے۔ اس سلسلے کی دو اور رپورٹیں، ایک کل بدھ کو اور دوسری آپ جمعرات کو سن سکیں گے۔ یہاں سہربین اختتام کو پہنچا۔ سہربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے نعمان حق، لندن سے نک جونز۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے، ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے یمن کی صورتحال کے بارے میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے اور وہ اس معاملے پر پارلیمان سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرحد کے قریب مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ کے دوران 8 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم پاکستان نے اس حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ یمن میں محصور 36 غیر ملکیوں سمیت 182 افراد کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ گئے ہیں، جہاں غیر ملکیوں کو ان کے سفارت خانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے یمن سے متعلق جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حوثی باغیوں اور ملک کے صدر منصور ہادی کی فورسز کے درمیان حالیہ ہفتوں میں لڑائی کے دوران قریباً 550 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 1700 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور بھارت کے شہر لکھنؤ میں پولیس مشتعل مظاہرین کے خلاف مرچوں کا چھڑکاؤ استعمال کرنے والے ڈرون استعمال کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔